الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی یہ آخری چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ خلاصہ تفسیر ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھ کر مکمل کر لیا تھا. آج ہم ان کے معارف و مسائل، معارف القرآن جلد نمبر 6 سے پڑھنا شروع کریں گے. تو معارف و مسائل میں ان کی حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لکھا ہے وتخر الجبال حدا کے معارف و مسائل، یعنی جو آیت کریمہ تھی، آیت مبارکہ تھی کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، کہ بس ابھی یعنی ابھی ہونے والا ہے ایسا کہ آسمان پھٹ پڑیں گے اس بات کی وجہ سے. کس بات کی وجہ سے؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، رحمان کا بیٹا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، right? اس بات کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس کی وجہ سے. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر پڑے ڈھہ کر کے، پارا پارا ہو کر کے پہاڑ. تو دراصل تخر الجبال حدا سے مراد یہاں پر یہ پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ نے سیناریو بنایا ہے اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. کہ ان آیات سے حضرت دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ زمین اور پہاڑ اور اس کی تمام چیزوں میں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں ایک عقل ہے، ایک شعور ہے، اگرچہ وہ اس درجے کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو عقل دی ہے، تمام مخلوق کو. جنہوں نے بچوں کی کلاس سنی ہوگی کل والی، تو اس میں بچوں کو، سوری پرسوں والی سیٹرڈے کی، تو اس میں بچوں کو ہم نے پھر سے ریمائنڈ کروائی، وہ باتیں لکھوائی بھی بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے ان میں سے ایک تو ہے روحانی مخلوق، ٹھیک ہے، جس کو کہ فرشتے کہتے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہے مادی مخلوق. ٹھیک ہے، تو مادی مخلوق کو تین قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے جمادات، جو اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں، وہ خود سے حرکت نہیں کر سکتی، کوئی اور ان کو حرکت کروائے تو وہ حرکت کرتی ہیں، ورنہ وہ خود سے بالکل حرکت نہیں کر سکتی، وہ فروزن چیزیں ہوتی ہیں. پتھر، پہاڑ اور پانی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جتنی میٹلز ہیں، لوہے، لوہا جو ہے یہ بھی تو ایک الگ مخلوق ہے نا، تو لوہا یہ جمادات میں سے ہے، تانبا جمادات میں سے ہے، سونا، چاندی، پلاٹینم، یہ ساری کی ساری میٹلز وغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں، سب جمادات میں سے ہیں. ان کو آپ اپنی انگلی سے پش کریں تو یہ ہل جائیں گی، دھکا دیں تو یہ ہل جائیں گی، یا یہ کہ آپ ان کو کسی سرفیس کے اوپر رکھیں، ٹیبل ویبل پہ رکھیں، اور پھر اس ٹیبل کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں تب یہ ہل جائیں گی، وہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے وہ ہلیں گی، خود سے نہیں ہلیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سب جمادات ہوتی ہیں. اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نباتات ہوتی ہیں، جو کہ اگتی ہیں زمین میں، اگتی ہیں اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، ان کو نباتات کہتے ہیں, اور تیسری حیوانات ہوتی ہیں جو کہ اگتی بھی ہیں, یعنی ان کی ہائٹ بھی بڑی ہوتی ہے اور وہ آگے پیچھے چل بھی سکتی ہیں, یعنی ہل بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ حیوانات ہوتے ہیں. تو حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی, جمادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اور نباتات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اور فرشتوں کو تو دی ہی, رائٹ. اچھا, ایک اور مخلوق ہے جس کو کہ جن کہتے ہیں. جن جو ہیں تو ان کو ہم کہاں پہ فٹ کریں؟ جمادات میں تو فٹ نہیں کر سکتے, نباتات میں بھی فٹ نہیں کر سکتے. حیوانات کے اندر ویسے جو فلاسفہ ہوتے ہیں, منطقی جو اہل منطق ہوتے ہیں, وہ انسانوں کو تو حیوانات میں فٹ کر دیتے ہیں, حیوانات کے اندر انسانوں کو تو شامل کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں, بولنے والا حیوان. ٹھیک ہے, اب جن جو ہیں ان کو کدھر فٹ کریں؟ تو جن کو بھی نا ہم حیوان کے اندر فٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ حیوان کی تعریف یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے حرکت کر سکتا ہے, تو جن بھی حرکت کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ناطق ہیں, جن بھی بات چیت کر سکتے ہیں, کنورس کرتے ہیں نا جن, کبھی بھی کسی کے پاس جن آ جائیں گے تو وہ آ کے بات کر سکتے ہیں, کبھی حمزاد آ کر کے بات کر سکتا ہے, کبھی ویسے اچھے جن بھی آ کر کے بات کر سکتے ہیں. صحابہ کی ایسی واقعات موجود ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر بھی واقعات موجود ہیں. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کن کے اوپر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں؟ احکام الہیہ کا مطلب یہاں پر ہے شریعت والے احکام, ٹھیک ہے, کہ یہ کرو تو تمہیں ثواب ملے گا, اور دوسرا کسی کام کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا, یہ شرعی احکام ہوتے ہیں. یہ شرعی احکام جو ہے نا, یہ صرف انسانوں اور جنوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں, یعنی ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جو عقل ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوانس عقل ہے. انسانوں اور جنوں کی عقل باقی سب کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس عقل ہے. ٹھیک ہے, حمزاد کون ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ حمزاد میں نے لفظ استعمال کر لیا ہے, لیکن یہ کہانیوں وانیوں میں زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی حمزاد کا لفظ جو یہ استعمال کرتے ہیں نا, تو مجھے ویسے اس فیلڈ کو کوئی ایکسپرٹ وغیرہ نہیں ہوں, لیکن غالباً یہ استعمال کرتے ہیں کسی ایسے جن کے لیے جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہو, آپ کے ساتھ ساتھ لگا ہوا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے حمزاد کا لفظ شاید استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ کوئی وہ کلون نہیں ہے. کلوننگ سمجھتے ہیں؟ کلوننگ جیسے وہ انہوں نے شیپ کی کلوننگ بنائی, کہ جیسا شیپ ہوتا ہے تو بالکل ویسے جو ہے وہ دوسرا شیپ بنا دیا, تو حمزاد کوئی ہمارا کلون نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ہمارا بالکل ایک عکس ہے, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرین, ہاں بالکل, جیسے آپ نے قرین کا لفظ استعمال کیا نا, تو جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا, تو اسی کے لیے کچھ حمزاد کا لفظ استعمال کر دیتا. رات کو سوتے ہوئے کہا جاتا ہے تھا کہ حمزاد سے کہو اٹھا دے گا. نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب ہے نا, یہ جہالت کی بات ہے. حمزاد سے کہو اٹھا دے گا, یہ بیسیکلی جو ہے نا شیطان, یہ اصل جو بدبخت ہے نا وہ ہے ابلیس, اصل تو یہ ہے نا ہمارا دشمن. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, اس کی ہر ترکیب کس لیے ہوتی ہے؟ کہ انسان کو, جس کو بنی آدم بھی کہا جاتا ہے, انسان بنی آدم ہے نا, بنی آدم کو اللہ تعالیٰ سے کاٹو, بنی آدم کو اللہ تعالیٰ سے کاٹو. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت نہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن اس کی ختم کرو کسی طریقے سے. ٹھیک ہے نا, اب وہ اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرتا ہے, کبھی اس کے لیے موسیقی, اس کو موسیقی میں لگا دیتا ہے, جی میوزک سنو تمہارے روح کو تسکین مل جائے گی اور تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو موسیقی میں لگ کر کے رب کو بھول گئے, کیونکہ موسیقی رب کی نافرمانی ہے. کبھی جو ہے وہ سیریل میں اور ڈراموں میں لگا دیتا ہے, کبھی فلموں میں لگا دیتا ہے, کبھی چیٹنگ میں لگا دیتا ہے, کبھی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے میں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کبھی جو ہے یہ حمزاد کے ساتھ لگا دیتا ہے, تم حمزاد سے بات کیا کرو, حمزاد سے, ابھی حمزاد کیا چیز ہے بھائی, ہو کیئرز کیا چیز ہے, اس نے تو جھوٹ بول دیا, ہم نے اس کی جھوٹ کو سچ مان دیا. ٹھیک ہے, تو بھائی حمزاد کوئی چیز نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو فجر میں اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سنیں بس, یا اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں اسباب کے درجے میں کہ الارم کلاک لگا دیں. ٹھیک ठीक है, अलार्म क्लॉक, हमजात की जरूरत नहीं है आपको, अलार्म क्लॉक इज इनफ, ठीक है, वो अपने सेलफोन पर भी लगा सकते हैं अलार्म ना, तो बस इतना ही है। तो खैर बहरहाल बात ये हो रही थी कि इंसानों जिनों के पास सबसे एडवांस अकल है, और अल्लाह ने एडवांस अकल दी क्यों इनको, क्योंकि इनके ऊपर शरीयत के अहकाम लगाने थे, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पर जो कि लिखी हुई तो नहीं है लेकिन वैसे दूसरे मुकाम पर इस पर बात हुई है, और परसों बच्चों की क्लास के अंदर भी ये बात हुई, थोड़ी सी हुई अगर चाहिए परसों वाली क्लास में, वो ये कि ये जो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, जमीन है, आसमान है और पहाड़ है, दरिया है, तो इनके अंदर अकल है ना, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अकल है। अकल जो होती है ये क्या चीज होती है, ये कोई जिस्मानी चीज होती है या ये कोई रूहानी चीज होती है? अकल ये जिस्मानी चीज है कि ये रूहानी चीज है, यानी ये जिस्म का हिस्सा है कि ये रूह का हिस्सा है, ये एक सवाल है, तो अगर आप इसको जवाब दे सकते हैं, जिस्म का हिस्सा है कि ये रूह का हिस्सा है अकल? तो वक्त वैसे हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो रूह का हिस्सा, ठीक है, जवाब सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। दिमाग जो है ना, जिसको ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, ये जिस्म का हिस्सा है, और रूह अकल जो है ये एक रूहानी चीज है, ये एक रूहानी सलाहियत है, और इसका ताल्लुक रूह के साथ है, ठीक है। क्या मतलब इसका, मतलब ये हुआ ना कि अकल होने का मतलब क्या है, कि अकल होने का, किसी के पास अकल है, जैसे इन्होंने हजरत ने लिखा ना, जमीन के पास एक अकल है, ठीक है ना, और क्या लिखा था, पहाड़ के पास एक अकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला इसका, कि जमीन के पास अकल है, आसमान के पास अकल है, पहाड़ के पास अकल है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपसे पूछ रहे कि उनकी भी रूह है, यानी उनके पास रूह है, जमीन की एक रूह है, आसमान की एक रूह है, पहाड़ की एक रूह है, पत्थर की एक रूह है, कंकर की एक रूह है, दरिया की एक रूह है, एक रूह, ठीक है। अकल है का मतलब यही है कि उसके पास रूह है, क्योंकि अकल रूह वाली चीज है, ठीक है ना, अगर रूह नहीं है तो अकल कैसे होगी, ठीक है ना। अच्छा अब एक और मजे की बात ये कि रूह जो होती है ना, उससे क्या होता है कि जैसे हम इंसान, ठीक है ना, माशाल्लाह मेरा नाम एक है, आपका कोई नाम है वगैरह, ठीक है, तो अब हमारा जो जिस्म है, तो हमारे जिस्म में तो बहुत सारे टुकड़े हैं, हाथ है, पैर है, सर है, आंख है, ठीक है ना, अब ये सारी चीजें जो हैं ये तो आज़ा हैं हमारे जिस्म के, ठीक है ना, तो अब अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी का हाथ काट करके कहीं रख दे, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, अगर यानी उस हाथ के ऊपर आपका नाम बोला जाएगा, किसी का नाम है जी खदीजा, ठीक है, तो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आज़ा जवारे हर चीज़ की हिफाजत फरमाए, लेकिन खदीजा साहिबा का हाथ पड़ा हुआ है, तो कोई बोलेगा कि भाई ये खदीजा साहिबा पड़ी हुई है, उनका एक खाली एक हाथ है, किसी की उंगली कट गई, तो वो बोलेगा कि जी ये काशिफ साहब की उंगली पड़ी हुई है, नहीं काशिफ साहब की उंगली नहीं, ये काशिफ साहब पड़े हुए हैं, नहीं ये तो उंगली पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो भाई जो हमारा जो वजूद है, ये हमारा वजूद किस बुनियाद पर हम बनते हैं, हमारा वजूद बनता है, यानी कोई फातिमा बनती है, कोई जो है वो कोई खदीजा बनती है, कोई जो है वो रुकैया बनती है, कोई जैनब बनती है, कोई जो है वो इरफान बनता है, कोई काशिफ बनता है, ये किस बुनियाद पर बनते हैं, इसकी बुनियाद क्या होती है, इसकी बुनियाद रूह का होना, रूह का होना, रूह जो है ना वो सारे मुख्तलिफ अज्जा को जोड़ करके एक वजूद बनाती है, एक वजूद, ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो मुख्तलिफ दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक सर है, बाल हैं, ये सब का सब एक शख्सियत कहलाना शुरू हो जाता है, एक शख्सियत कहलाना शुरू हो जाता है ना, ठीक है ना, और आप उसका एक नाम रख देते हैं, एक शख्सियत किस बुनियाद पर बनी, एक शख्सियत रूह की बुनियाद पर बनी, ठीक है। अब हम صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، سیرت کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں، حدیثوں سے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بلکہ ماشاءاللہ جھنگ اجتماع میں ہمارے حضرت کے خلیفہ صاحب کا بیان سنا تھا، تو انہوں نے ایک حدیث نقل کری کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بہت غمگین تھے کیونکہ کفار نے بہت بدتمیزیاں کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمزدہ کر دیا تھا، بہت غمگین تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو بہت غمگین تھے تو اس سے ذرا انکریجمنٹ کرنی مقصود تھی نا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے نا، آپ اس درخت کو بلائیں، آپ اس درخت کو بلائیں، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو آواز دی کہ میرے پاس آؤ، ٹھیک ہے، اے درخت جیسا نا، یا شجر میرے پاس آؤ، ٹھیک ہے، تو جو آواز دی نا، کس طرح سے آواز دی، اے درخت، ٹھیک ہے، وہ درخت ہلا لیفٹ رائٹ، ہل جل کر کے وہ اپنے پورے جڑوں کے ساتھ زمین سے باہر نکل آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکشن میں موو ہونا شروع ہو گیا، رائٹ، اب کیسے، اپنی جڑوں کو پیروں کی طرح استعمال کرتے ہوئے یا سلائڈ کرتے ہوئے، جیسے بھی ہوا، اس کی تفصیل نہیں پتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو اگر آپ چاہیں تو یہ واپس چلا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اب اے درخت تم واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس اپنی ہی جگہ پہ جا کر کے زمین کے اندر جیسے پہلے تھا ویسے ہی، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الگ الگ آواز نہیں دیا کہ پتوں ادھر آ جاؤ، پھر اس کے بعد جو تنا ہے ادھر آ جاؤ، اور جو جڑیں ہیں ادھر آ جاؤ، بلکہ ایک درخت کے طور پر اس کو مخاطب کیا نا، ایک وجود، اے درخت یا شجر میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے، کیا پتا چلا کہ پورا جو درخت ہے نا، اس کی ایک روح تھی جس روح کی بنیاد پر وہ ایک اینٹیٹی بن گیا، ایک وجود بن گیا، ٹھیک ہے، تو اس وجود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ سے بلایا، وہ پورا کا پورا آ گیا، ٹھیک ہے، دریائے نیل چلنا بند ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، بہنا بند ہو جاتا تھا، جب صحابہ کرام نے ایجپٹ کے اوپر قبضہ کیا، پہنچے وہاں پر، فتح کیا اس کو، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی دریائے نیل تو ہر سال اسی طرح سے بہنا بند ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد دریائے نیل چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں ہر سال ہوتا ہے بھئی، یہ تو ہمارا پیگن ٹریڈیشن ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرنے دے سکتے، رائٹ، لڑکی ہے، انسان ہے، انسانوں کو ایسے کیسے کہ بھئی آپ دریا کو چلانے کے لیے انسان کو قتل کرتے ہیں، یہ تو شریعت کے اندر جائز وجہ ہے ہی نہیں کسی انسان کو مارنے کی، کسی انسان کو تو آپ یا تو قتل کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، یا جہاد کے اندر وہ لڑنے کے لیے آئے تب آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی جینوئن یعنی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، یعنی اتنا بڑا اس کے اوپر عذاب ہوگا، پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر والا، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے انکار کر دیا، تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو دریا نیل تو چلے گا نہیں، تو ہمارے سارے کھیت جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے اور ہم تو جو ہے بھوکو مرنا شروع ہو جائیں گے، تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر تھے صحابہ کے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے یا امیر المومنین ہم کیا کریں، تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا امیر المومنین نے، ہے نا، انہوں نے ایک خط لکھا، خط کس کے نام لکھا، کافروں کے سردار کے نام نہیں لکھا، صحابہ کے سردار کے نام نہیں لکھا، کس کے نام لکھا، وہ خط لکھا دریائے نیل کے نام، کس کے نام لکھا، دریائے نیل کے نام، رائٹ، کہ اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے نا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے شک نہ چلو، لیکن اگر تم پروردگار کی مرضی سے چلتے ہو تو میں اس پروردگار کے رسول کا خلیفہ ہوں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم چلو. ٹھیک ہے نا. پھر اس خط کو جو صحابہ کے امیر تھے انہوں نے دریا نیل کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ڈال دیا, اور اس دن کے بعد سے دریا نیل جو چلا ہے ساری مصر کی لڑکیوں کی جان چھوٹ گئی, اس کے بعد کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیل کو مخاطب کیا. کیا مطلب؟ نیل ایک وجود, پورا کا پورا دریا. ہار ہے کہ دریا کیا ہوتا ہے؟ قطروں, پانی کے قطروں کا مجموعہ ہے نا دریا, لیکن ساروں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک وجود بنا دیا اور اس کو خطاب کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جبل احد, یہ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر کیا ہے, چھوٹے بڑے کتنے بڑے بڑے راکس ہیں. خود پہاڑ بھی ایک راک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پتھر ہوتے ہیں جو کہ اس پہاڑ ہی کا حصہ کہلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ آئے فتح مکہ کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو دیکھ کر کے فرمایا کہ ہذا جبل, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا, جبل احد کو. تو احد پہاڑ جو ہے یہ ایک اینٹیٹی بن گیا, ایک اینٹیٹی ہے, اس کی ایک روح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک وجود کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو نہ صرف یہ کہ عقل ہے ان کے اندر, بلکہ مطلب کیا کہ ہر چیز کا اپنا ایک وجود, اپنی ایک شخصیت ہے. کنکر, پتھر, وہ جو دو پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا, تو اس پتھر کا نام رکھ دیا گیا تھا متکلم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا تھا متکلم. اور دوسرا پتھر وہ اس کا نام رکھ دیا گیا تھا متکئہ. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے, تو ٹیک لگانے والی چیز کو تکیہ کہتے ہیں, وہ عربی زبان سے آیا متکئن. ٹھیک ہے. تو اس کو متکا کہا گیا تھا, متکا, جس سے ٹیک لگایا جائے. ٹھیک ہے. تو پتھروں کا اپنا وجود, پتھروں کے اندر اپنی عقل کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے سلام کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کرتے تھے, تسبیح کیا کرتے تھے, یہ سارے واقعات ہیں. تو یہ ہے حقیقت بھائی, ہے نا. اب سائنس جو ہے, بے شک سائنس اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جی, ایکسپلینیشن ہے کہ جی میٹر کیا ہوتا ہے اور سالڈس کیا ہوتے ہیں, لکوڈس کیا ہوتے ہیں, گیسز کیا ہوتی ہیں, اور اس سے یہ والا کام بھی آ جاتا ہے, اس سے یہ والا کام ہوتا ہے, یہ والا کام کرتی ہے. اچھا, سائنس یہ سب بتاتی ہے, یہ سب ایکسپلینیشنز ہیں لوگوں کی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد پر. جو انڈرسٹینڈنگ انسانوں نے حاصل کری ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف چیزوں کو سمجھانا انسان نے کہ یہ کام کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, اب ان چیزوں کو جوڑ کر کے کوئی چیز بنانا. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ جوڑ کے بنائی گئی ہیں, ان سب کی فنکشنالٹی کسی طریقے سے استعمال کرنا, جیسے ایک گاڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو گاڑی ایک بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے, بہت ساری سالڈس کا اور لکوڈ کا, کیونکہ اس کے اندر پیٹرول بھی ہوتا ہے, اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے, اس کے اندر دوسرے فلوئڈس بھی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہوتا ہے, اس کے اندر راڈس بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر سیٹس بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ باڈی بھی ہوتی ہے گاڑی کی. ان سب کو جوڑ کر کے ایک فنکشنالٹی اچیو کر لی گئی, ایک کام اچیو کر لیا گیا کہ یہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گی. تو یہ بھی سائنس ہے, لیکن سائنس کا کون والا حصہ, جس کو کہ آپ مینوفیکچرنگ کہہ دیتے ہیں, صنعت و حرفت. ٹھیک ہے. تو آلریڈی چیزیں جو موجود ہیں نا, ان کو ایکسپلین کرنا کہ جی یہ کیا کام کرتا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, یہ سائنس ہے. پھر ان کو جوڑ کر کے کوئی چیز بنا دینا, یہ بھی سائنس ہے. اور پھر انہی کے اندر سے نا مزید ذرا اور فنکشنالٹیز حاصل کر لینا, جس کو ٹیکنالوجی کہہ دیتے ہیں, یہ سب بھی سائنس ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن سائنس کی یہی لمیٹیشن ہے, بس یہیں تک ہے. اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے اندر اور اتنا کچھ ہے جس کا کہ سائنس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں, جس کا کہ سائنس احاطہ کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. جیسے پتھر بول رہے ہیں, और जो है वो दरिया को हुक्म दिया जा रहा है, राइट, और दरिया हुक्म को फॉलो कर रहा है, पहाड़ को हुक्म दिया, वो समंदर को के ऊपर असा मारा जा रहा है, समंदर के अंदर 12 हिस्से 12 रास्ते बन रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये साइंस नहीं है, है ना, लेकिन ये हकीकत है। ये साइंस नहीं है लेकिन ये हकीकत है। क्या मतलब? मतलब ये कि साइंस सब कुछ नहीं है, साइंस सब कुछ नहीं है, साइंस तो एक छोटा सा हिस्सा है अल्लाह ताला की मखलूक को समझाने का और बनाने का और उससे फायदे हासिल करने का एक तरीका है, ठीक है। तो शैतान ने जो है वो क्या धोखा दे दिया है इस वक्त इंसानियत को कि सब कुछ साइंस, ठीक है ना, और साइंस ही सब कुछ, ठीक है, हालांकि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक साइंस है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं, पर कोई हमें शौक नहीं है साइंस का इनकार करने का, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं नहीं, साइंस जो है ना वो एक हिस्सा है, ठीक है, रियलिटी का एक हिस्सा है बस। अच्छा, तो अक्लो शऊर है हर चीज के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया की हर चीज अल्लाह के नाम की तस्बीह करती है, जैसे कि कुरान करीम का इरशाद है, वा इन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह। बच्चों की पिछली क्लास के अंदर उम्मीद है कि आप सब जो है ना किसी दर्जे में बच्चों की क्लास भी में भी शामिल होंगी, क्योंकि अगर अनलेस कि आप कोई और क्लास ले रही हैं इस तरह की, सीरत की क्लास आप ले रही हैं, आपके बच्चे ले रहे हैं, तो फिर तो मैं आपको ये नहीं कह रहा वो छोड़ करके इधर आ जाए, लेकिन अगर आप नहीं हैं इस तरह के किसी एक्टिविटी का हिस्सा तो उसको भी अपने स्केड्यूल में दाखिल कर लें, ठीक है। बच्चों की एक अलग बरकत होती है, एक अलग उनकी जो है ना वो शान होती है, वो हमारी जैसे गुनाह नहीं करते ना, और हमारी जैसी जो कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बच्चों में नहीं होती, तो इस वजह से बच्चों की क्लास में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि यानी बच्चों की मुझे महसूस होता है कि बच्चों की वजह से हो रही, तो उसको भी किसी तरीके से कभी कभी सुन लेना चाहिए या उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं भी हैं या आप खुद जो है वो यानी अच्छी नहीं है, तो फिर भी टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि इंशाल्लाह सबको फायदा होगा। तो पिछली जो क्लास थी एक हफ्ता पहले वाली, तो उसमें ये वाली बात निकल आई थी कि जी कब्र में दफन किया और दफन करने के कई महीनों के बाद और कई या कई सालों के बाद, ठीक है, सदियों के बाद भी इंसानी जिस्म जो है बिल्कुल सलामत, बिल्कुल ठीक ठाक, हत्ता के खून बह रहा था, अगर शहीद को दफन कर रहे थे और खून बह रहा था तो जब कब्र खुदी तो खून उस वक्त भी बह रहा है। वेयर इज साइंस? साइंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, ठीक है। उसी तरीके से कब्र में से खुशबू आना, हालांकि किसी ने कोई इतर नहीं डाला, किसी ने कुछ कोई परफ्यूम फ्रेग्रेंस कोई नहीं, लेकिन कब्र की मिट्टी में से खुशबू आ रही है, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना। ये कोई आफाकी और खलाई बातें नहीं है, ये तो हम लोगों के रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस है ना, अपनी आंखों देखे हुए हालात, अपने कानों से सुने हुए, वो ऑथेंटिक जगहों से सुनी हुई बातें या बाकायदा मुशाहिदा की हुई चीजें, तो साइंस तो उन चीजों को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती है ना। तो फरमाते हैं कि इम मिन शयइन इंदा युसब्बिहु बिहम्दी, यानी कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो। इन चीजों का यही शऊर व इदराक है जिसका जिक्र इन आयात मस्कूरा में आया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करार देने, खुसूसन अल्लाह ताला के लिए औलाद करार देने से जमीन और पहाड़ वगैरह सख्त घबराते और डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी उन सब के पास एक अकल है और वो अकल शऊर रखते हैं और इस बात से डरते हैं कि अल्लाह ताला की शान में ऐसी गुस्ताखी की जा रही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन व इंस के अलावा तमाम मखलूकात खुदा ताला के साथ शिर्क से बहुत डरती हैं और ये खतरा महसूस करती हैं कि वो रेजा रेजा हो जाए, यानी शिर्क वो तो नहीं कर रहे, पहाड़ तो शिर्क नहीं कर रहा, दरिया तो शिर्क नहीं कर रहा, शिर्क तो कर रहा है इंसान, ठीक है। खौफ इन चीजों को क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ना सिर्फ ये कि यानी शिर्क की बुराई का पता है बल्कि इनको अल्लाह ताला की अजमत का भी पता है, यानी अल्लाह ताला ने ان کو صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت بھی دی ہوئی ہے, معرفت اپنی پہچان بھی دی ہوئی ہے, اپنی عظمت کا احساس بھی دیا ہوا ہے. اتنا علم ہے ان کے پاس کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اللہ کو غصہ آ گیا نا اس وقت, ایسا غصہ کہ عذاب نازل کر دینے کا فیصلہ کر لیا نا, تو اس عذاب کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی صرف یہ انسان نہیں مارے جائیں گے, ہم بھی مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کو, یہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ جب اس کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں. ہم تو صرف جمادات ہیں, ہم تو صرف نباتات ہیں, رائٹ. ہماری تو اور بھی کم حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کر دیں, تباہ کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس احساس اور اس علم اور معرفت کے ساتھ یہ ڈرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی معرفت اور علم جو ہے نا ایمان والے کے پاس بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو انسان ایمان والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں سے جو بھی ہماری جو ذکر مجلس ہوتی ہے ہفتے کے دن, تو اس میں جو ہم نے اس وقت حضرت کا ایک مضمون پڑھا تھا, تو حدیث نقل کری تھی حضرت جی نے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر مؤمن کی امید اور خوف کو تولا جائے, اگر مؤمن کی امید یعنی اس کو جو امید لگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور اس کو جو خوف لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اگر ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں فیلنگز کو کوانٹیفائی کر کے, یعنی ان کو کوئی فزیکل فارم دے کر کے اگر ان کو آپ میجر کریں کسی بیلنس کے اوپر, کسی ترازو کے اوپر تولیں, دونوں کا وزن برابر آئے گا. دونوں کا وزن برابر آئے گا, یعنی جتنی مومن کو امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے, اتنا ہی اس کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. یعنی یہ مومن کی کیا کہیں گے, صفت ہے, یہ صفت مومن کی شان ہے, یہ کہ اس کے اندر امید اور خوف ایکول رہتے ہیں. ہم تو وہ حدیث سنتے رہتے ہیں نا, الحمدللہ بہت دفعہ سنی بھی بلکہ سنائی بھی, کہ المؤمن بین الرجا والخوف, ٹھیک ہے, بین الرجا والخوف, کہ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کو ایکسپلین بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی کیا مطلب کہ اس کو سرٹن سچویشنز کے اندر امید لگی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور سرٹن ڈفرنٹ سچویشنز کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے. تو وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے, کبھی خوف کبھی امید, کبھی خوف کبھی امید. لیکن یہ والی جو حدیث ہے نا, یہ تو اس مسئلے کو اور بھی زیادہ واضح کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ دونوں کا اگر وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے. اب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے امید اور خوف کے معاملے میں. کیا ہمیں امید ہے یا امید جو ہے وہ ہے ہی نہیں, نا امیدی مایوسی کا شکار ہوئے میں, یا یہ کہ امید تو بڑی لگی ہوئی ہے نا, کچھ نہیں ہوتا جی, وہ اصل میں امید کا بھی دھوکہ ہے, وہ امید نہیں ہوتی, لیکن اس کو ہم نے امید کہنا شروع کر دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے, سب کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ امید نہیں ہے اصل میں, وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے, وہ تو شیطان کا دھوکہ ہے اصل میں. لیکن امید جو ہے نا وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں, رائٹ, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں اور میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نڈر اور بے باک اور جری نہیں ہو رہی ہوں اپنے گناہوں پر, جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. گناہوں پر جری ہونا, گناہوں کو ہنس ہنس کر کے دوسروں کو بتانا, یہ اس کے بعد معافی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان یہ سب نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو فکر پڑی ہوئی اپنے گناہوں کی اور وہ گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نادم ہے, شرمندہ ہے, رک نہیں پا رہا گناہوں سے, بچ نہیں پا رہا گناہوں سے, لیکن احساس ہے اس کو. تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید رکھے, معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ خوف کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جو عذاب دیا ہے, قرآن جھوٹا تو نہیں ہے نا, یہ جو اتنی قوموں کو عذاب دیا ہے یہ کیا کوئی, یعنی کیا تھے یہ, یہ کوئی بندر تھے, یہ کوئی کچھوے تھے, یہ کوئی یعنی کیا, یہ کیا بچھو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا, یہ بھی تو انسان تھے نا, یہ بھی تو بنی آدم تھے نا, یہ بھی تو اشرف المخلوقات تھے نا, ان کے پاس بھی تو ہاتھ پیر آنکھ ناک بلکہ عقل بھی تھی, جیسے سب کچھ میرے پاس ہے ان کے پاس سب کچھ تھا, رائٹ. اور پھر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہم تو کہتے بھی ہیں اس پہ عذاب آ رہا ہے, اس پہ عذاب آ رہا ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کے اوپر عذاب آ رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے, وہ بھی تو ویسے ہی انسان ہے نا جیسے میں ہوں, جیسے میں ہوں, رائٹ. تو اگر اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے تو میرے اوپر کیوں نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی میری ضرورت ہے کہ مجھے جو ہے وہ برباد نہیں کریں گے, مجھے عذاب نہیں دیں گے, اور اس کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو, اس وجہ سے اس کو عذاب دے دیا, نعوذ باللہ, ہے نا, آئی ایم سم تھنگ اسپیشل, ہے نا, میرے بغیر تو دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا, اس وجہ سے میرے اوپر عذاب کیسے آ سکتا ہے. نہیں, ہمارے بغیر دنیا کا کارخانہ 100% چل رہا ہے اور چلے گا, ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر کسی کو بھی, کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو تو دور کی بات, ہمارے اپنے خاندان والوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمارے اپنی اولاد کو ہماری ضرورت نہیں ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ان کے معاملات چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم چلے جائیں گے کسی کا معاملہ نہیں رکے گا, کسی کا معاملہ نہیں رکے گا, کیونکہ معاملہ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, معاملہ اللہ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے نا. تو ہماری کیا حیثیت, تو اس وجہ سے نا ڈرتے رہنا, اے اللہ میرے وجود کو آپ جو ہے وہ تبدیل نہ کر دیے گا, میرا میری میری شکل مسخ نہ کر دیے گا, میری صورتوں کو مسخ نہ کر دیے گا, میرے نام کو تبدیل نہ کر دیے گا, جیسے آپ نے ابلیس, اس کا نام تو عزازیل تھا, اس کے نام کو بدل کر کے ابلیس کر دیا آپ نے, رائٹ. کیا وہ ایک دعا بھی ہے, بلکہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ذکر مجلس کے اندر ہی, کیا ہے, لا تبدل اسمی ولا تزر جسمی, اس طرح کا جبرائیل علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے جسم کو تبدیل نہ کر دیے گا, میرے نام کو تبدیل نہ کر دیے گا, جیسے آپ نے ابلیس کے نام کو تبدیل کر دیا, رائٹ. ایسا خوف, کیا ہمارا, ہم اپنے اندر اس خوف کا کچھ حصہ بھی پاتے ہیں؟ کبھی اس خوف کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ یعنی ہاتھ تو ہم اٹھا لیتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ہے نا, پھر اس کے بعد چہرے پہ پھیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بس اپنے کام سے لگ گئے. کبھی خوف کی وجہ سے ہاتھ اٹھے اللہ کے خوف کی وجہ سے؟ کبھی ایک دفعہ بھی اٹھے؟ کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو ٹپکایا ہم نے؟ کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی, کوئی چیز گم ہو گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, تو وہ تو بڑے آنسو بہائے ہوں گے, فلانے نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا, اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, تو بڑے آنسو ٹپ 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 ٹپ, رائٹ, بڑے آنسو بہائے اور ابھی بھی بہاتے رہتے ہیں. اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی ایک آنسو بہائے؟ جہنم کا خوف, اللہ کا خوف سیم چیز ہے, ٹھیک ہے, جہنم کے خوف کی وجہ سے چلے, کبھی ایک آنسو نکلا ہے ہماری آنکھوں سے؟ کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام مومن کی کیا تعریف بتا رہے ہیں, امید اور خوف ایکول, رائٹ. اور اگر کسی کی زندگی میں ایک آنسو بھی کبھی اللہ کے خوف سے نہیں نکلا, ایک دفعہ بھی اس کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آنسو چلو نہیں نکلے, لیکن کبھی خوف میں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی ہیں, بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر آنسو بہائے بھی تو معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اگر ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہم اپنے آپ کو مومن کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, نہیں, کیا بنیاد ہے ہمارے ایمان کی, کیا ہمارے ایمان کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, جو ہم اتنا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ایمان والا سمجھتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے ہماری کہ ہمارے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ ایٹ اٹ. یعنی ابھی موت تو نہیں آئی نا, ابھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اور کتنی زندگی رکھی ہے, تو اس زندگی میں اس خوف کو اپنے اندر پیدا کرنے والی محنت تو شروع کر سکتے ہیں نا. آج ہم یہ دعا تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ آج مجھے احساس ہوا کہ آپ کا خوف بھی ایمان کا حصہ ہے اور میرے اندر نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے, رائٹ. اے اللہ آج میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں خوف پیدا کرنے کی محنت شروع کر دوں گی, اور اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں اس لیے کہ آپ کی مدد کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتی نا, رائٹ. یہ تو ہم ابھی کلاس ختم ہونے سے پہلے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں نا. ابھی اس کے لیے تو آپ تو بول بھی کچھ نہیں رہی, بول تو میں ہی رہا ہوں سارا کا سارا, ٹھیک ہے نا, آپ تو سن رہی ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کر لیں اسی وقت, ٹھیک ہے. اے اللہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جو میں نے مس کیا ہوا تھا نا ایمان کا جز اپنی زندگی میں سے, اس کے اوپر محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اور پھر جو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو کام آپ کرتی ہیں تو وہ سارے کام اس کے لیے بھی کریں, ٹھیک ہے. چلیں آگے فرماتے ہیں کہ وعدہم عدہ, ٹھیک ہے. پوری آیت کیا تھی, لقد احصاهم وعدهم عدا, کہ اس کے پاس شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی, یعنی حق تعالی شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں. ان کے سانس, ان کے قدم, ان کے لقمے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کیے ہوئے ہیں, نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر سب کچھ شمار ہے, یہ کم زیادہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ابھی دل میں بات آئی کہ چونکہ کسی نے بھی چند دن پہلے ایسا گھر والوں سے سوال بھی کیا تھا, تو وہ ایک ٹاپک ہے, کئی دفعہ ویسے بچوں کی کلاسوں میں بھی اور بڑوں کی کلاسوں میں بھی بات ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کی بات ہے, مطلب مفہوم کے اعتبار سے مجھے ایگزیکٹلی حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ رزق جو ہے وہ دعاؤں سے بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. دعا کرنے سے جو ہے وہ بلا ٹل جاتی ہے, آتی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے, ٹھیک ہے. صدقہ دینے سے جو ہے وہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور بلا ٹل جاتی ہے اور زندگی بڑی اور لمبی ہو جاتی ہے اور رزق جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ گناہ کرنے سے اور پرانا کام کرنے سے جو ہے وہ رزق تنگ ہو جاتا ہے اور عمر جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے. تو بھائی جب ہر چیز پری کاؤنٹڈ ہے, ہر چیز جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے, تو پھر یہ کرنے سے زیادہ کم کیسے ہوتا ہے؟ پھر صدقہ دینے سے زیادہ اور گناہ کرنے سے کم, یہ کیا چیز ہے پھر, ٹھیک ہے. اچھا چلے یہ تو ایک جنرل بات ہوگی نا کہ یہ کم ہو جاتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن ویسی بھی تو حدیث ہے نا کہ تقدیر کو دعا واحد چیز ہے جو کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے, تقدیر کو بدل سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہماری دعا سے بدل جاتا ہے, رائٹ. یا لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ ہمارے صدقہ دینے سے وہ چینج ہو جاتی ہیں؟ پھر کیا حقیقت ہے, کیا مطلب ہے ان باتوں کا کہ بدل جاتی ہے تقدیر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کافی کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کو, جنہوں نے وہ تفسیری بحث کبھی نہیں سنی, اس کو نہیں سمجھا, تو اچھا خاصا کنفیوژن رہتا ہے. ہمارے ذہن میں بھی تھا جب ہمیں تفسیر کا نہیں پتا تھا, تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیا مطلب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کا آسان جواب جو ہے وہ سن لیجئے, لکھ بھی لیجئے کہ دو الگ الگ تقدیریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تقدیر جو ہے نا وہ دو الگ الگ ڈاکیومنٹس سمجھیں, ڈاکیومنٹس. ایک ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم, تقدیر مبرم, مبرم میم با را میم مبرم, ٹھیک ہے. یہ جو تقدیر مبرم ہے نا, یہ ہے وہ اصل تقدیر جو کہ علم ازلی کہلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ازلی. اس تقدیر مبرم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے, और ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। चाहे आप सदका दें, चाहे आप गुनाह करें, चाहे आप कुछ कर लें, ये नहीं चेंज होती। ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म किसी के अमल के ऊपर मौकूफ नहीं है कि ये अमल करेगा तो अल्लाह का इल्म बढ़ेगा या अल्लाह का इल्म नाउज़ बिल्ला कम हो जाएगा या तब्दील हो जाएगा। तब्दीली भी तो बढ़ने और घटने को ही कहते हैं ना। तब्दीली का मतलब क्या है? बढ़ना या घटना। तो अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह का इल्म तब्दील हो जाएगा तो आप ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह का इल्म बढ़ जाएगा या अल्लाह का इल्म घट जाएगा सदका देने से आपके या गुनाह करने से। ठीक है, तो तकदीर मुबरम जो है ना ये नहीं तब्दील होती। तो फिर तब्दील क्या चीज होती है जिसका हदीस में जिक्र है? वो कौन सी चीज तब्दील होती है भाई? वो एक अलग लेवल है तकदीर का, ठीक है, उसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। मुअल्लक मीम ऐन लाम काफ, मुअल्लक जो चीज लटकी हुई होती है ना उसको कहते हैं मुअल्लक। अंग्रेजी में उसको कहेंगे सस्पेंडेड। ठीक है, तो तकदीर मुअल्लक जो है ना ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि जी ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन ये जो तकदीर मुअल्लक है ना ये तब्दील होती है। जब कोई सदका देता है इस तकदीर मुअल्लक में उसका रिस्क लिखा हुआ था कि जी उसको इतना मिलेगा, ठीक है ना, इतना इतने दिनों में उसको इतना जो रिस्क है वो पहुंचेगा, ये तकदीर मुअल्लक में लिखा हुआ था। अब उन साहब ने जो है ना वो एक नेकी का ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से ना अल्लाह ताला ने उसके रिस्क को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या मतलब? तकदीर मुअल्लक में जितना रिस्क उसका लिखा हुआ था उसको बढ़ा दिया, नहीं भी इसको और दे दो। गुनाह किया कम कर दिया। उम्र इतनी लिखी हुई थी तकदीर मुअल्लक के अंदर कि जी 60 साल जिंदा रहेगा, गुनाह किया उसको घटा करके 55 साल कर दिया। ठीक है ना, तो ये तब्दीलियां कहाँ हो रही हैं? ये तकदीर मुअल्लक में हो रही है, तकदीर मुबरम में तब्दीली नहीं हो रही। तो फिर तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक का आपस में रिश्ता क्या है? ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें जो बनाई हैं। तो इसका जवाब ये है कि तकदीर मुअल्लक जो है ना ये हमारे आमाल और हमारे हालात के हिसाब से बदलती बदलती रहती है, लेकिन जो हमारे आमाल होते हैं, जो हमारे हालात होते हैं, जिनकी वजह से तकदीर मुअल्लक के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, तकदीर मुबरम के अंदर ये सब कुछ भी लिखा हुआ है कि फलाना शख्स फलाने वक्त में ऐसा सदका देगा उसकी वजह से उसकी उम्र के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा, वो ये नेकी का काम करेगा उसके रिस्क के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा, ये सब कुछ भी तकदीर मुबरम के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के इल्म के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कितना अलॉटमेंट करनी है, कितनी अलॉटमेंट करनी है, अल्लाह के इल्म के अंदर ये भी है कि इसने क्या करना है और इसने कब ये काम करना है और इसके बाद तकदीर मुअल्लक में क्या तब्दीली आनी है। अल्लाह का इल्म इन सब चीजों पर मौजूद है। ठीक है ना, और ये है तकदीर का अकीदा, जो हमारा अकीदा है ना तकदीर के बारे में, ये है कि अल्लाह के इल्म के अंदर, अल्लाह की तकदीर के अंदर सब कुछ मौजूद है पहले से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अल्लाह के इल्म से बाहर हो, है ना, कि वक्त जब गुजरेगा तब अल्लाह के इल्म के अंदर वो चीज एंटर होगी, अभी एंटर नहीं हुई अल्लाह के इल्म के अंदर। ठीक है ना, देखें ये अल्लाह की शान, देखें तकदीर का अल्लाह ताला ने रखा क्यों, है ना, यानी हमारे लिए गोया के पहले ही कुछ कम मुसीबत नहीं थी, कुछ कम कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, एक और कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ के कॉम्प्लिकेशन तकदीर वाली कॉम्प्लिकेशन डाल दी, जिसको कि समझना ही इतना मुश्किल काम है। क्यों रखी? क्योंकि अल्लाह की जो अजमत है ना वो अजमत तकदीर के बगैर गोया के हमारे जहनों के अंदर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हम मान लें कि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं अल्लाह ताला, ठीक है, अच्छा अल्लाह ताला जो है ना वो सबको रिस्क पहुंचाते, बड़ी बहुत अल्लाह ताला की बड़ी बहुत बड़ी बड़ाई आ गई हमारे साथ। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो सबको देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ है ना, अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है, देखते हैं सब कुछ, बड़ी अजमत आ गई अल्लाह ताला की। ठीक है, लेकिन जो इल्म वाली अजमत है, ठीक है, कि अल्लाह ताला के पास हर चीज का इल्म है जो हो रही है, अल्लाह ताला के पास हर चीज का इल्म है जो हो चुकी है पास्ट, ठीक है ना, ये इल्म वाली अजमत उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती ना जब तक आप फ्यूचर को भी इसके अंदर दाखिल न करें। فیوچر کو بھی اس کے اندر مستقبل کو, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ماضی کا علم نہیں ہے, صرف حال کا علم نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل کا بھی علم ہے. ٹھیک ہے, ماضی, حال اینڈ مستقبل. ٹھیک ہے, جب تک یہ نہ کریں تب تک علم ناقص ہوگا, کم ہوگا, کمی ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو تقدیر جو ہے نا یہ کوئی کمپلیکیٹ, یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈیشنل ہمارے اوپر مصیبت نہیں ہے, یہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک اور عظمت کا اعلان, عظمت کا کیا کہتے ہیں اقرار, اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کا اقرار, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم. ٹھیک ہے نا, ماضی کا بھی, حال کا بھی, مستقبل کا بھی. ٹھیک ہے, تو بات بڑی آسان سی اس طرح سے سمجھ آ جائے. باقی یہ کہ اب اس کے اندر کھودنا کریدنا, یہ کہ ایسے کیوں, پھر ویسے کیوں, پھر یہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا, پھر اس کے ساتھ وہ ایسے کیوں, یہ اس سے منع کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, فرمایا اس کے اوپر بحث نہ کرو تقدیر کے اوپر, یعنی اس کی نٹی گریٹیز کے اندر نہ جاؤ, تفصیل میں نہ جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عقل شریف ہے نا, عقل شریف یہ لمیٹڈ ہے, یہ محدود ہے, اس کی حدیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا علم ازلی اتنا بڑا ہے اور اس کی حکمت اتنی وسیع ہے کہ ہماری محدود عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, ہماری عقل تو ہمارے اپنے ذاتی معاملات کا ادراک نہیں کر پاتی. ہم کتنی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے, کن کا نہیں کرنا. ہماری عقل تو اپنے معاملات کا ادراک نہیں کر سکتی, اللہ کے معاملات کا کیسے ادراک کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اگر آپ اللہ کے معاملات کے اندر جو ہے نا, کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور یہ ایسا کیوں ویسا کیوں, یہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, تو اس طرف جانے سے منع کر دیا. لیکن جہاں تک علم ازلی والا کا معاملہ ہے اور تقدیر مبرم کیا ہوتی ہے, تقدیر معلق کیا ہوتی ہے, یہ سب سمجھنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان کی موت کا وقت کس تقدیر میں آئے گا, آئے گا نہیں, آیا ہوا ہے. تقدیر مبرم کے اندر موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے, سب کچھ موجود ہے اس کے اندر لکھا ہوا. یہ کوئی تقدیر کوئی ڈرامہ کوئی تھوڑی ہے کہ کس ڈرامے کی کون سی والی قسط کے اندر موت کا, یہ تو بھائی ایک ڈاکیومنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے, اس کے اندر سب کچھ لکھا ہے کہ آپ نے کس وقت مرنا ہے, آپ نے کس وقت مرنا ہے. تو تقدیر معلق جو ہے نا, یہ یعنی اس میں بھی سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب کچھ موجود سے مراد جیسے بندہ جب آ رہا ہے تو اس کی پیدائش کا وقت جو ہے وہ, اس کو جو جتنا رسک مل رہا ہے اور اس کی جو موت ہے وہ لکھی ہوئی تو اس کے اندر بھی ہے نا, لیکن اس میں کیا کہتے ہیں ری ایڈجسٹیبل ہے, ری ایڈجسٹیبل ہے نا. اس کو موت کا وقت ایک لکھا ہوا تھا کہ جی فلانی تاریخ کو فلانے وقت میں فلانی جگہ پر ان کی موت آنے والی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ویریبل ہے, یہ عمل کے حساب سے وغیرہ حالات کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا جو سوال ہے نا کون سی تقدیر میں آئے گا, تو بھائی موت کا وقت بھی دونوں تقدیروں میں موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اوپر والی تقدیر جو ہے اس میں جو ہے وہ فائنل ہے, انچینجبل ہے, اور وہ اصل وقت ہے موت کا, جبکہ تقدیر معلق کے اندر جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے یہ چینجبل ہے, اور یہ سمجھنا کہ یہ ویریبل ہے, حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر دیں گے. لیکن چینج کر کے جو الٹیمیٹلی جو موت کا وقت تقدیر معلق کے اندر بنے گا نا, یہ وہی موت کا وقت ہوگا جو کہ تقدیر مبرم کے اندر پہلے سے لکھا. امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی ہوگی. چلیں دو منٹ تو ہے تو آگے پڑھ لیتے ہیں. سید چالو لہم الرحمن ودا, یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت. یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہو اور بیرونی عوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاصہ یہ ہے. اچھا, ایمان اور عمل صالح مکمل ہو, کیا مطلب ایمان مکمل ہونے کا مطلب کیا؟ ایمان مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدھا ایمان بھی ہوتا ہے, کوئی کوارٹر ایمان بھی ہوتا ہے, اور کوئی 100% ایمان ہوتا ہے. نہیں, ایمان مکمل ہونے کی تعریف سمجھ ضروری ہے, اس کو سمجھنا کہ ایمان مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ایمان کسی کے پاس ہے किसी के पास 80% ईमान है, किसी के पास 40% ईमान है, नहीं, बल्कि ईमान मुकम्मल होने का लफ्ज कब इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है ईमान की सेहत के लिए, ठीक है ना। इसकी मिसाल जो है वो बड़ी आसान सी है कि जी एक इंसान जिंदा है या जिंदा नहीं है, ये तो नहीं होता ना कि वो आधा जिंदा है और आधा मरा हुआ है, भाई ऐसा होता है कभी आधा जिंदा है आधा मर गया है, भाई या जिंदा है या जिंदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी का ताल्लुक रूह से है, जिस्म के साथ थोड़ी है कि जी इसका ऊपर का आधा जो जिस्म है ना वो जिंदा है और नीचे का आधा जिस्म जो है वो मुर्दा है। फालिज गिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जिस्म मुर्दा हो गया, राइट, अगर आपके बाकी क्या कहते हैं नाफ से नीचे, राइट, नाफ से नीचे जितना बदन है उस पर फालिज गिर गया, ठीक है, अब वो बदन आप हिला नहीं सकते, उसके अंदर कोई सुई जुब होता है तो आपको ऊपर एहसास नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर से रूह भी निकल गई है, नहीं, रूह नहीं निकली है, ठीक है, सिर्फ नर्वस सिस्टम मुतासिर हुआ है, जो ब्लड का सिस्टम है वो कोई थोड़ी मुतासिर हुआ है, राइट, जो आर्टरीज और वेन्स और जो बाकी जो आजाव वगैरह हैं वो तो अपने हैं, अपनी जगह पर जिंदा है, वो मर मरा करके कोई गलसड़ करके खत्म के थोड़ी हो जाएंगे, है ना, फालिज करने के बाद ये कोई थोड़ी होता है गलसड़ करके खत्म हो जाते हैं, राइट, जिंदा रहते हैं ना, आपको खाली उसका इदराक नहीं हो रहा होता ना, तो भाई नर्वस सिस्टम मुतासर होता है खाली फालिज के अंदर, तो आधा जिंदा आधा मर्दा मुर्दा कोई चीज नहीं होती, रूह है जिंदा है, रूह निकल गई मुर्दा हो गया, ठीक है, तो फिर फर्क क्या होता है, फिर कि एक बंदा जो है वो उसकी सेहत बड़ी अच्छी है, बड़ा तंदुरुस्त और तवाना है और बड़ा ताकतवर है और दो बंदों को पिछाड़ सकता है और पहलवान है, और दूसरा बंदा जो है वो बड़ा लागर कमजोर और बीमारियों में मुबतला है और एक बंदे को भी नहीं, एक बंदे से भी नहीं लड़ सकता, बल्कि जो आता है इसी को मार के चला जाता है, तो इस बंदे को आप मुर्दा कहेंगे, नहीं ये मुर्दा तो नहीं है, ये तो ये भी जिंदा लेकिन सेहत खराब है इसकी बड़ी, ठीक है, तो ईमान का भी यही मामला है, ठीक है, ईमान है या ईमान नहीं है, अगर है तो मोमिन कहलाएगा, अगर नहीं है तो काफिर कहलाएगा, ठीक है, तो फिर फर्क क्या है फिर कामिल में और नाकिस ईमान में, कामिल नाकिस ईमान का फर्क जो है वो सेहत का है, सेहत का, ठीक है, सेहत अच्छी ईमान की कैसे हो जाती है और सेहत ईमान की खराब कैसे हो जाती है, ये होती है अताअत की बुनियाद, जो अल्लाह ताला की अताअत ज्यादा कर रहा होता है उसकी सेहत अच्छी हो जाती है, और जैसे जैसे अताअत में बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सेहत अच्छी होती जाती है, और जो नाफरमानी करता है तो नाफरमानी की वजह से सेहत खराब होती जाती है, जितनी ज्यादा नाफरमानी करेगा उतनी ज्यादा सेहत खराब हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये अताअत के साथ इसका ताल्लुक, यानी जिसको का आप फरमा बरदारी और नाफरमानी या गुनाह और सवाब ये कह सकते हैं, ठीक है, तो ईमान मुकम्मल हो का मतलब कि गुनाह नहीं करता, इल्म और इरादे से गुनाह नहीं करता, अगर हो जाता है तो फौरन तौबा तायब होकर अल्लाह ताला से माफ करवा देता है, ऐसा बंदा कहलाता है कामिल ईमान वाला, ईमान कामिल, ठीक है, और अमले साले जब मुकम्मल हो का मतलब क्या है, अमले साले मुकम्मल होने का मतलब यही है कि फराइज पूरे करता है और अच्छे इखलाक वाला भी है और अच्छे आदाब वाला भी है और अच्छे जो है वो यानी नवाफिल वगैरह भी करता है, सब अमले साले मुकम्मल में यानी बेसिकली कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ईमान मुकम्मल और अमले साले मुकम्मल के, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों दूसरे का डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, तो जिसके ईमान और अमले साले मुकम्मल होना और बैरूनी अवारिस से खाली हो, बैरूनी अवारिस का मतलब यही है कि जी जो चीजें उसको खराब करने वाली हैं शैतान और शैतानी जो असरात वगैरह हैं, तो उसके उसका ईमान और अमले साले शैतानी असरात से जो है वो महफूज हैं, तो क्या होता है, तो उनका खासा ये यानी ऐसे शख्स की फिर खसूसियत ये बन जाती है कि मोमिनीन सालेहीन के दरमियान आपस में भी उल्फत व मुहब्बत हो जाती है, यानी ऐसे लोग आपस में भी मुहब्बत करते हैं, एक नेक साले आदमी दूसरे नेक आदमी से मानूस होता है, मानूस होने का मतलब क्या, وحشت نہیں ہوتی. مانوسیت کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ مانوسیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب باتیں کرنا شروع ہو گئے اور اب کرے چلے جا رہے ہیں باتیں. اس کو ہم مانوسیت سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اگر باتیں شروع ہو گئی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مانوس ہو گئے, ہے نا. کھیلنا کودنا جیسے بچوں کا ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ کھیلنا کودنا شروع ہو گئے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے. نہیں, یہ مانوسیت کا مطلب نہیں ہے. یہ مانوسیت کی ایک شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی جو آپس میں ذرا ڈسکشنز ہو رہی ہیں, لیکن نہیں. اگر کسی دو لوگ بیٹھے ہوئے خاموش, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی کھیل کود نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپس میں مانوس کہلائیں گے اگر ان دونوں کی آپس میں وحشت نہیں ہے. کہ وحشت تو آپ سمجھتے ہیں, سبھی سمجھتے ہیں وحشت کے لفظ کو, بس آئی کی ناٹ اسٹینڈ ہم, میں اس کے برابر میں رہ ہی نہیں سکتی, میں اس کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتی, اس کو وحشت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وحشت بھی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا کبھی اسلام پھیرا اور بھاگے مسلح چھوڑ کر کے, اس کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے وحشت ہے, بھاگ گیا جیسے اس نے اپنے سر سے نماز کا بوجھ اتارا اور اس کے بعد بھاگا. بھائی بیٹھو, تسبیح کرو, کچھ دعا پڑھو, کچھ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے وحشت نہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا نیک اور صالح آدمی, یہ ایک دوسرے یعنی لوگ یہ آپس میں مانوس ہوتے ہیں, اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا اس کی کافی ساری تفسیر بنتی ہے, جس کا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس جملے کی تفسیر پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. چلیں, کوئی اور سوال بھی اگر ہے تو پھر پلیز نوٹ ڈاؤن کر کے اگلی کلاس میں رکھیں. السلام علیکم.